میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، نية المؤمن خير من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا. اعلائے کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضا میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. قہقہ لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب. بیان سننے کی بھی کچھ نیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جو مناسب خیال فرمائیں آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کر سکتے ہیں، یہ نیت کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے، علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں ملتے ہیں۔ چنانچہ علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب القول البدی میں نقل فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عشرن صلی اللہ علیہ میتن، جس نے میری ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی میتن صلی اللہ علیہ الفن، جس نے میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ومن زادہ صبابتن و شوقن کنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، جس شخص نے شوق و محبت کی وجہ سے میری ذات پر اور زیادہ درود پڑھا کنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی بنوں گا۔ صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بہت پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور ایک چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ اس نیک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے اسے کہا کہ گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان، یہ گارا جو پرانے دور میں مٹی سے تعمیرات ہوتی تھیں، جس میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ مڈ استعمال ہوتی تھی، اسے کہتے ہیں گارا۔ گارے کا کام کرنا ہوگا، کنسٹرکشن ورک کرنا ہوگا مٹی کے ساتھ۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرائط ہیں، اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز ادا کرنے سے نہ روکو گے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے شرائط کو منظور کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اسے کام بتا کر میں اپنے کسی کام کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب شام کو میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا ہے۔ میں نے خوشی کے ساتھ اس کی اجرت، اس کی جو ویجز تھیں، وہ اسے ادا کر دیں اور وہ شخص چلا گیا۔ اگلے دن جب میں اسی اسپاٹ پر پہنچا، اسی مقام پر پہنچا، اسی چوراہے پر پہنچا اور میں نے اس نوجوان کو تلاش کرنا چاہا تو کسی نے جواب دیا کہ یہ نوجوان ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام مزدور نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس مقام پر پہنچا کہ جہاں وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اولاً اس نے انکار کیا لیکن میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا۔ لیکن ایک شرط اس نے رکھ دی، وہ یہ کہ مجھ سے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا. اس آدمی کا کہنا ہے کہ وہ 3 دن میرے گھر رہا لیکن نہ تو اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی مجھے وہ کوئی چیز کھاتے ہوئے نظر آیا. 4th day اس کے بخار میں اور شدت آ گئی اور اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے. جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے. شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے اور جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی انہیں دینا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے, لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا. وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا. میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا. پھر نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور جو ہی وہ رسی اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا, کیا اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی. یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا. اس کی تدفین کے بعد میں قرآن مجید اور انگوٹھی لے کر ہارون رشید کے محل کی طرف روانہ ہو گیا اور ہارون رشید کو میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید, فرقان حمید اور انگوٹھی ایک گارا بنانے والے مزدور نے تمہارے لیے بھیجی. تو ہارون رشید کافی دیر تک یہ الفاظ دہراتا رہا حیرت کے ساتھ, گارا بنانے والے نے یہ بھیجی ہے؟ تو پھر پوچھا کہ یہ گارا بنانے والا ہے کہاں؟ تو اس شخص کا کہنا ہے کہ جو ہی میں نے کہا کہ وہ فوت ہو چکا ہے تو ہارون رشید بھی بے ہوش ہو گئے, عصر تک بے ہوش رہے. میں اس دوران حیران و پریشان وہاں موجود رہا. جب خلیفہ کو افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں میں تھا. تو کہا کہ اس نے تمہیں کوئی نصیحت بھی کی تھی؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ یہ وصیت, جو بھی وصیت کی تھی وہ بیان کر دی. خلیفہ نے یہ باتیں سنی تو غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا, اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے, اے میرے زاہد و پارسا, اے میرے شفیق, اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا. یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام مزدور سے کے حوالے سے اس قدر غم زدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے چلو. جیسے ہی قبر پر پہنچا خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا. کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا. ایک دن یہ رقص و سرود کی محفل میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. وہ آیت پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کی اس آیت کا حصہ ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے کہ جیسے ہی اس نے تلاوت قرآن کی آواز کو سنا، جیسے ہی اس آیت کو سنا، فوراً پکار اٹھا، اے میرے رب وقت آ گیا، ہاں میرے رب وقت آ گیا، اور اس کے بعد یہ میرے محل کو چھوڑ کر روانہ ہو گیا، اور آج تم اس کی وفات کی خبر لے کر میرے پاس پہنچے ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت وہ عظیم آیت ہے کہ جس کو سن کر بے شمار لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور واقعی اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جھنجوڑا جا رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پہلے ایک بہت مشہور، بہت خطرناک قسم کے ڈاکو تھے، تو ایک مرتبہ کسی گھر میں، کسی گھر کی دیوار پر چڑھ رہے تھے ڈکیتی کی غرض سے، تو ان کی سماعتوں میں یہی آیت گونجی کہ جو مالک مکان تلاوت کر رہا تھا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے جھک جائیں، فوراً پکار اٹھے کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، وقت آ گیا۔ فوراً اس دیوار سے نیچے اترے اور روتے ہوئے ایک ویران مقام پر جا پہنچے۔ اس ویران مقام پر جب پہنچے تو ایک قافلہ اس مقام پر آیا، اور وہ قافلے والے آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ اسی مقام پر ٹھہر جاؤ، یہاں فضیل بن عیاض نامی ایک ڈاکو رہتا ہے، کہیں وہ ہمیں لوٹ نہ لے۔ تو یہ سنا تو اور بے قرار ہو گئے کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، لوگ میرے شر سے پناہ چاہتے ہیں، عورتیں بچوں کو میرے نام سے ڈراتی ہیں، اور بے قرار ہو گئے، روتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، اور اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ یہی وہ عظیم آیت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے ایک گناہگار انسان تصور کیے جاتے تھے، دن رات ان کے گناہوں میں گزرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ، آپ کا اپنا بیان ہے کہ میں اپنے دوستوں کی محفل میں تھا، ایک باغ میں پہنچا، مجھے بانسری بجانے کا بہت شوق تھا، رات جو ہی بانسری اٹھائی بجانے کے لیے، آیت کریمہ کی آواز گونج اٹھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ آیت سن کر میرا دل چوٹ کھا گیا، اور میں نے بانسری توڑ ڈالی، اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی، اور عہد کیا کہ کوئی ایسا کام ہرگز نہ کروں گا کہ جو مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے دور کر دے۔ خاص طور پر علم حدیث سے آپ کو بہت شغف تھا، اتنے بڑے محدث بنے، اتنے بڑے محدث بنے کہ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا۔ یہ لقب صرف چند لوگوں کو حاصل ہوا، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم محدث تھے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے محدث نے ان پر کوئی تنقید نہیں کی، اتنے بڑے صاحب کمال انسان تھے، اور رب کائنات نے انہیں صاحب کرامت بھی بنا دیا کہ ان کی کرامات بے شمار لوگوں پر ظاہر ہوئیں۔ ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام لوگوں کو سناتے رہے، اور لوگوں کو راہ خدا عز و جل کی طرف لانے کی کوششیں کرتے رہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی وہ آیت ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوران خواب، ابھی وہ شرابی تھے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے تھے، لیکن دوران خواب انہوں نے اپنی ایک ایسی مرحومہ بچی کو دیکھا کہ جو دو یا ڈھائی سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی، اس بچی سے بہت محبت کرتے تھے. وہ بچی ان کے قریب آ کر یہی آیت سناتی ہے. جب یہ آیت سنی تو بے قرار ہو گئے اور جیسے ہی اٹھے فوراً اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے. واقعی آج ہم غور نہیں کرتے کہ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. جب بھی توبہ کرنے کی بات آتی ہے, جب بھی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرنے کی بات آتی ہے, جب بھی گناہوں سے بچنے کی بات آتی ہے, جب بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف بات کی جاتی ہے, تو شیطان کئی وساوس ہمارے اذہان میں ڈالتا ہے, ہمیں بڑی لمبی لمبی امیدوں کا شکار کرتا ہے. شیطان کے ہر شخص کے لیے وار مختلف ہیں. کفار کو نیکی کی طرف تو آنے ہی نہیں دیتا, کفار کو اسلام کی طرف آنے ہی نہیں دیتا, اور ان کے کفر کو ان کی نگاہوں میں بڑا بنا سمار کر پیش کرتا ہے کہ ان کا ذہن ہی نہیں بنتا کہ وہ دین اسلام کی طرف آ جائیں. لیکن مسلمانوں کے لیے شیطان کے وار بعض اوقات بڑے مختلف ہوتے ہیں. ہر شخص کے لیے ایک الگ وار ہے اس کا. بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے شیطان کا یہ وار ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نوافل پڑھیں گے, ہم نیکوکار بنیں گے, ہم دین کے مبلغ بنیں گے, ہم حاجی بنیں گے, ہم عمرہ کرنے والے بنیں گے, ہم زکات و صدقات و خیرات دینے والے بنیں گے, ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں گے, ہم داڑھی شریف بھی رکھیں گے. لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے. شیطان ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اختیار کرتا ہے. تلاوت قرآن کا ذہن بنا, فوراً ذہن میں ڈال دیا کہ ابھی تلاوت قرآن نہ کر, کل سے شروع کرنا, یا آنے والا جو جمعۃ المبارک ہے, جمعۃ المبارک کے دن اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, جمعۃ المبارک سے تلاوت قرآن شروع کر دینا. ہاں تیرا ارادہ ہے نمازی بننے کا, بڑی اچھی بات ہے کہ تو نمازی بن جائے, لیکن ابھی نماز کا وقت نہیں آیا, چند دنوں بعد نمازی بن جانا. ابھی ماہ رمضان بھی آنے والا ہے, ابھی شب برات بھی آنے والی ہے, شب برات سے نمازی بن جانا, ماہ رمضان سے نمازی بن جانا, ابھی تیرا وقت نہیں آیا, اور ابھی تو اپنے امتحانات میں مشغول ہے. بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ابھی امتحانات ہو رہے ہیں, امتحانات کے بعد نماز شروع کر دیں گے, ابھی وقت نہیں ملتا, آپ کے سامنے ہے بہت ٹف ایگزامز ہیں میرے, اور بہت اس میں سٹڈی کرنا پڑتی ہے, میں تو لوگوں سے اپنے دوستوں سے مل بھی نہیں رہا, میرے اپنے دوستوں سے ملنے کے جدول تبدیل ہو گئے, میرے کھانے پینے کے اوقات بدل گئے. امتحان, اس دنیا کے امتحان کی ایسی فکر لاحق ہوئی کہ جس امتحان میں اگر ناکام ہو جائیں تو کامیابی کے چانسز ہوتے ہیں, اس امتحان کے بعد اور بھی چانسز انسان اویل کر سکتا ہے, لیکن اگر بالکل کامیاب نہ بھی ہو پائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل illiterate ہیں, جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا, لیکن وہ عام لوگوں سے اچھی زندگی گزارتے ہیں, ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے سگنیچر کرنے نہیں آتے, لیکن وہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ اچھا کماتے ہیں, بلکہ کئی پڑھے لکھے لوگ ایسے ان پڑھ لوگوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت کی فراوانی سے نوازا ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جائیں تو ہم پریشان ہوں کہ جناب اب کیا کریں, کہ ہمارا فیوچر برباد ہو رہا ہے, اور اس فیوچر کی تابناکی کے لیے ہماری دن رات کی کوششیں کتنی ہوتی ہیں کہ ہمارا دن رات کا سکون اڑ جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نمازی بنیں گے, اعمال صالحہ کرنے والے بنیں گے, لیکن اس سے پہلے اس امتحان کے لیے تیاری کر لیں. اور یہ بدقسمتی سے یہ سوچ جیسے ہی ہم ہوش سنبھالتے ہیں, یہ سوچ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ہوش سنبھالتے ہیں, ہمارے قلوب و اذہان میں یہ بات راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹا تمہیں بڑے ہو کر کوئی عظیم آدمی بننا ہے, تمہیں بہت بڑے اسٹیٹس کو پانا ہے, تمہیں بڑے ہو کر بہت بڑا ڈاکٹر بننا ہے, بہت بڑا انجینئر بننا ہے, تمہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, تمہیں فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے, تمہیں فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے, تمہیں ابھی خوب ایفرٹس کرنی ہے, ابھی خوب محنت کرنی ہے, اور جب دنیا میں کوئی بڑا مقام پا لو تو اس کے بعد تم اللہ رب العزت کے راستے کی طرف آ جانا, پھر نمازی بن جانا. تو اب اسی مقام کو پانے کے لیے ہماری فکریں ہوتی ہیں دن رات, بس جی دعا کر دیں کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میرا مستقبل روشن ہو جائے، میرا جناب فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں، دعا کیجئے میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. یعنی صرف اور صرف فکر دنیا ہمیں لگ گئی، صرف اور صرف فکر دنیا لگ گئی کہ کسی طرح دنیا کے معاملات بہتر ہو جائیں، دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اپنے کاروبار میں ترقی مجھے نصیب ہو جائے، اگر ایک کام ہے تو دوسرا کام شروع ہو جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، مجھے دنیا میں خوب نام و نمود حاصل ہو جائے، دنیا کے حوالے سے ترقی مل جائے، دنیا کے حوالے سے خوش قسمت انسان بن جاؤں، میں اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر کر لوں. لیکن کبھی یہ غور نہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں موت و حیات کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی شیر خارگی کے عالم میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی اپنے بچپن کی دہلیز پر پہنچ کر دنیا سے جاتا ہے، کوئی لڑکپن کی دہلیز پر پہنچ کر دنیا سے جاتا ہے، کوئی جوانی کی منزل کو پاتا ہے، کوئی بڑھاپے کے مقام پر پہنچ کر اس دنیا سے جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ انسانوں کا اس دنیا میں آنا جانا لگا ہوا ہے، کوئی کس عمر میں چلا گیا، کوئی کس عمر میں چلا گیا. یہ یقیناً میرے امیر اہل سنت کا فرمان ذی شان بالکل درست ہے کہ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو ایک ترتیب کے ساتھ دنیا میں آتا ہے کہ پہلے دادا دنیا میں آئے، پھر والد محترم دنیا میں آئے، اور اس کے بعد یہ خود دنیا میں آیا. لیکن جانے کی ترتیب کا کسی کو علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں. آج جو مجھے یہ ذہن دیا گیا کہ ابھی تم جوان ہو، ابھی سے تم راہ خدا کی طرف آ گئے عز و جل، ابھی سے تم نیکوکاری کی طرف آ گئے، ابھی سے تم نے اپنے سر پر امامہ شریف سجا لیا، ابھی سے تم اتنے متقی، اتنے عابد و زاہد بن گئے، کہیں دنیا کے معاملات میں تم ناکام نہ ہو جاؤ. ہمیں یہ ذہن دیا جاتا ہے جبکہ ہم اپنے ارد گرد سے دنیا سے جانے والوں کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں مختلف تمنائیں، مختلف آرزوئیں ہوتی ہیں کہ میں ابھی ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں ابھی جناب ماسٹرز کر لوں گا، یا میں ابھی ایم فل کر لوں گا، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاؤں گا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر بنے، قبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. یہ شیطان لمبی لمبی امیدوں کا شکار کرتا ہے، قبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں آیا، اس کی موت و حیات کو رب کائنات نے جو تخلیق فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. ہم اس دنیا میں آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے، یہ دنیا کمرہ امتحان کے مثل ہے. آپ نے کمرہ امتحان کی کیفیت کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی طالب علم کمرہ امتحان میں جاتا ہے تو اسے جو پرچہ سوال ملتا ہے، اس پرچہ سوال کا جواب اپنی آنسر شیٹ پر وہ منتقل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس کوئی طالب علم کمرہ امتحان میں جا کر کبھی وہاں کی بلڈنگ سٹرکچر کو دیکھے، کبھی وہاں کی آرائش و زیبائش کو دیکھے، کبھی آگے دیکھ رہا ہو، کبھی پیچھے دیکھ رہا ہو، تو یقیناً ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ یہ کتنا نادان انسان ہے، یہ کتنا غافل انسان ہے کہ اس کے کمرہ امتحان میں آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ جو پرچہ سوال اسے ملا تھا اس کا جواب جوابی کاپی میں منتقل کرتا، اور پھر امید کرتا کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے. لیکن کمرہ امتحان میں آ کر اس نے اپنے وقت کو برباد کر دیا، اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. یہ جس مقصد کے لیے کمرہ امتحان میں آیا وہ مقصد اس نے پورا نہ کیا، آخر کار ناکامی کا منہ دیکھے گا. تو یہ ایگزامینیشن ہال دنیا بھی ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں ایگزامن کیا جائے، تاکہ ہمارا امتحان ہو، تاکہ ہمیں چیک کیا جائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اور رب کائنات نے تو مختلف مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں آخرت کے امتحان کی تیاری کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ربانی عز و جل ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے۔ ایک اور مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ عز و جل سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ یہ کل دنیا کا کل نہیں ہے، یہ کل وہ نہیں ہے جو جمعۃ المبارک ہے، یہ کل وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی کل نہیں ہے۔ ایک ایور لاسٹنگ زندگی، ایک ایٹرنل لائف، ایک ہمیشہ کی زندگی، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کا حکم ہمیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آخرت کے حوالے سے بالکل غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہی لمبی امیدیں جبکہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ رب کائنات نے تو ہمیں فرمایا ہے دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف، اور کسی مقام پر فاستبقوا الخیرات کے الفاظ ہیں، امام نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس پر ابواب باندھے ہیں کہ ہمیں کس انداز سے نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ علیہ رضوان کے واقعات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان کا ذہن تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھا جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں، لیکن وہ بڑھ نہ سکے، تمنا کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیں دینی حوالے سے اپنے اوپر والے کی طرف دیکھنا چاہیے، متقی افراد کی طرف دیکھنا چاہیے، انہیں فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دنیاوی حوالے سے اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں۔ جب نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے تو خوف خدا پیدا ہوگا، اللہ رب العزت کے شکر کی نعمت حاصل ہوگی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے حوالے سے ابھی آپ نے واقعہ سنا، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے پہل میں بڑے بڑے مالداروں کی صحبت میں رہتا تھا، تو جب مالداروں کی صحبت میں رہتا تھا تو ہر وقت میرا دل بے قرار رہتا تھا، مجھے عجیب سی کڑھن گھیرے رکھتی تھی کہ جب مالداروں کو دیکھتا تھا کہ ان کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، ان کا کھانا پینا میرے کھانے پینے سے اچھا ہے، ان کا لباس میرے لباس سے اچھا ہے، تو جب یہ کیفیت دیکھتا تو میں بڑا کڑتا رہتا تھا، میں اپنے آپ پر ناشکری کے کلمات میں دہراتا رہتا تھا کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ فلاں شخص کا کھانا مجھ سے اچھا ہے، فلاں شخص کا پہننا مجھ سے اچھا ہے، اس کی سواری مجھ سے اچھی ہے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنے معاملات کو تبدیل کر لیا۔ وہ تبدیل کیسے کیا؟ فرمایا میں نے غریبوں کے ساتھ نشست و برخاست شروع کر دی۔ جب میں نے غریبوں کے ساتھ نشست و برخاست شروع کی تو آپ نے فرمایا فاسترحت، مجھے راحت نصیب ہو گئی، راحت نصیب ہو گئی۔ تو یہ ہمارا ذہن بس بنا ہوا ہے کہ ہم دنیاوی حوالے سے اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ جناب اسی کی طرح اپنے لائف سٹائل کو اپنائیں، اسی شخص کی طرح ہماری گاڑی ہو، اسی کی طرح ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا اسی کی طرح ہو، اسی کی طرح عالی شان مکان ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن آخرت کے حوالے سے کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش ہم نے کی ہی نہیں، جس آخرت کے لیے رب کائنات نے تیاری کا حکم دیا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، نعمتانی مقبول فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ کثیر لوگ اس کے حوالے سے بہت بڑے دھوکے میں ہیں، کثیر لوگ ان دو نعمتوں کے حوالے سے دھوکے میں ہیں۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا الصحت والفراغ، صحت اور فرصت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے کثیر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو پنجاب کے شہر جھنگ کے اس فیضان مدینہ میں بیان سننے کے لیے آئے ہو، اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نعمتوں کے حوالے سے ہمیں مینشن فرما دیا کہ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے حوالے سے دھوکے میں ہیں۔ ہم واقعی صحت کے حوالے سے آج دھوکے کا شکار ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ابھی عبادت الہی کا وقت نہیں آیا، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہمیں فلاں فلاں کام کرنے دو، ابھی ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ ابھی جاب مل جائے تو پھر میں نیکی کے راستے کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، پھر میں مدنی انعامات کا عامل بن جاؤں گا، پھر متقی بن جاؤں گا، پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کر لوں گا۔ جیسے ہی جاب ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب بس ابھی شادی ہونے والی ہے، آپ دیکھیں شادی کے بعد کس انداز سے میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوں۔ اور جب شادی ہو گئی تو پھر شادی کی الجھنیں، جناب دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا کر دے، اولاد مل جائے۔ جب اولاد مل گئی تو جناب ان کی اسکولنگ کا مسئلہ ہے، بس اسکولنگ ہو جائے اس کے بعد میں نیکی کے راستے کی طرف آؤں گا۔ اب اولاد بڑی ہو گئی، جناب بس اپنی اولاد کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، شادی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کے راستے کی طرف آ جاؤں گا۔ اور پھر جب جسم میں طاقت نہیں رہتی، ہم یہ سوچیں کہ آج یہ جوانی رب کائنات نے دی ہے، آج ہماری آئی سائٹ درست ہے، آج ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، آج ہم چاہیں تو ہم نوافل کی کثرت کر سکتے ہیں، آج ہم چاہیں تو صفا مروہ کی آسانی سے سعی کر سکتے ہیں، آج چاہیں تو ہم طواف خانہ کعبہ کر سکتے ہیں، آج ہم چاہیں تو مدنی قافلوں کے مسافر بن سکتے ہیں، لیکن اگر یہ صحت ہم سے دور ہو گئی، اگر ہم بڑھاپے کا شکار ہو گئے یا کسی مرض میں مبتلا ہو گئے، تو پھر اس صحت کی قدر ہوگی کہ ہائے افسوس، جب عبادت کا وقت تھا اس وقت ہم غافل رہے، جب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا اس وقت میں غافل رہا۔ کیا ہم اس وقت اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آنا چاہیں گے؟ کیا اس وقت نماز کی طرف آنا چاہیں گے کہ جب ہم چل کر مسجد میں نہ آ سکیں، جب ہم سے رکوع صحیح طرح نہ ہو سکے، جب ہم سے سجدہ صحیح طرح نہ ہو سکے، جب ہم تلاوت قرآن کرنا چاہیں تو قرآن مجید فرقان حمید ہم دیکھ ہی نہ سکیں، اتنی نگاہیں کمزور ہو جائیں، اور غفلت اور سستی کی انتہا دیکھیے کہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، دنیا کی بڑی بڑی لینگویجز کو سیکھا، دنیا کی بڑی بڑی مہارتیں حاصل کی، اگر نہیں سیکھا تو قرآن مجید فرقان حمید نہیں سیکھا۔ کس عمر میں سیکھیں گے؟ کب سیکھیں گے؟ کب اس طرف آئیں گے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، سات چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو۔ کیا؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہو؟ علماء کرام نے اس کی شرح میں لکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان فقر و فاقے کی حالت میں ہو تو وہ اللہ رب العزت کو بھی بھول جاتا ہے۔ یعنی اب مال و دولت ملا ہوا ہے، ابھی اللہ رب العزت کا ذکر کر لیا جائے، ابھی قرآن و سنت کے راستے کو اپنا لیا جائے، تو فرمایا کیا تم ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہو، ایسے فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہو، او غنن متغین، یا ایسی مالداری کا جو انسان کو سرکش بنا دے۔ واقعی بے شمار لوگوں کی داستانیں ہمارے سامنے ہیں کہ رب کائنات نے جب انہیں مال و دولت سے نوازا تو مال و دولت کے غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ فرعون، اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو رب کائنات نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا، اور فرمایا فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے اور لوگوں کو عبرت کا سامان دے رہی ہے۔ کہ لوگوں، میں بھی اس دنیا کا ایک انسان تھا، اللہ رب العزت نے مجھے مال و دولت سے نوازا، لیکن میں غرور کا شکار ہو گیا اور میں نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ مجھ سے عبرت حاصل کرو، دیکھو کہ میں نے کس انداز سے اللہ رب العزت کے احکام کو چھوڑا۔ تو ارشاد فرمایا، او مردن مفسدن، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے، اور پھر فرمایا او حرمن من مفندن، یا سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، او موتن مجہزن، یا اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے گی، ابھی دجال، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو، ابھی سا، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ یعنی ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہم اعمال صالحہ کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ الحمدللہ بے شمار لوگ ایسے ہیں، جیسا کہ آپ نے ہمارے اکابرین کے واقعات کی جھلک سنی کہ کس انداز سے انہوں نے اچانک اپنی زندگی کو بدل لیا، فوراً بدل لیا۔ انہوں نے کسی ایسے ٹرننگ پوائنٹ کا انتظار نہیں کیا کہ ابھی نہیں بدلتا، میں بدل جاؤں گا۔ جیسے ہی آیت قرآنی کو سنا، فوراً اپنی زندگی کو بدل لیا۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں شاید کسی مصیبت کے منتظر ہوتے ہیں، ہم شاید اپنی زندگی میں کسی ایسے مقام کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ مقام آئے گا تو بدلیں گے، وہ وقت آئے گا تو بدلیں گے۔ شاید ہم اپنی زندگی میں کسی ایسے حادثے کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ ہوگا تو پھر ہم راہ خدا کی طرف لوٹیں گے، پھر ہم نمازی بنیں گے، پھر قرآن و سنت کے احکام پر چلیں گے، پھر مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے۔ لیکن ایسا وقت بہت ہی کم لوگ ہیں جن کی زندگی میں آئے۔ الحمدللہ بے شمار لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ ایسے ہی اپنی زندگی کو بدلنے والے کی ایک مدنی بہار میں آپ کو سناتا ہوں۔ نوشہر و فیروز باب الاسلام سندھ کی عرب کالونی کے وارڈ نمبر 4 میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے اور مذاق مسخری، جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر اور طرح طرح کے کبیرہ گناہوں کی نحوست میں لت پت، انجام آخرت سے یکسر غافل، زندگی کے قیمتی لمحات برباد کرتا جا رہا تھا۔ میری گناہوں بھری زندگی میں نیکیوں کی بہار کچھ اس طرح آئی کہ میں نے ایک اسلامی بھائی کی دعوت پر سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ دنیا کے لالچ سے بے نیاز، فکر آخرت کی تیاری میں مگن، اسلامی بھائیوں کے والہانہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کو دیکھ کر مجھے اپنے ماضی کے فضولیات میں بسر کیے ہوئے لمحوں پر ندامت ہونے لگی۔ کہاں مجھ سا اسیاں شعار گناہگار، اور کہاں یہ پاکیزہ ماحول۔ میں ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی با مقصد زندگی سے بہت متاثر ہوا۔ سبحان اللہ عز و جل، مہکے مہکے مدنی ماحول کی پرکیف بہاروں نے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ میں نے اس مدنی ماحول کو اپنانے کی نیت کر لی۔ الحمدللہ عز و جل، سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے میرے اندر گناہوں سے نفرت کا ایسا جذبہ بیدار ہوا کہ پھر پلٹ کر میں نے دوبارہ مذکورہ گناہوں کی طرف نظر نہیں کی۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے نمازوں کی پابندی نصیب ہوئی۔ خوف خدا عز و جل، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انمول دولت اور سنتوں سے محبت کا عظیم جذبہ نصیب ہوا۔ یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ ولایت ہی کا فیضان ہے کہ میری گناہ آلود زندگی میں نیکیوں کی بہار آ گئی۔ یہ اسلامی بھائی اور ان جیسے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر بدل لیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی نامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن دیا اور نیکیاں اختیار کرنے کا بھی ذہن دیا، اور وہی ذہن دیا، آپ یاد رکھیے کہ مدنی انعامات کا رسالہ وہ رسالہ ہے کہ جس میں امیر اہل سنت نے سنن، مستحبات اور فرائض کو بھی جمع کر دیا۔ اس میں خالی مستحب اعمال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسے ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ اگر انسان ان گناہوں سے بچ جائے تو یقیناً یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اپنے دست مبارک میں لیا اور مجھے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کا جو رسالہ عطا فرمایا امت مسلمہ کو، اس میں حرام کاموں سے بچنے کا ذہن بھی دیا، سنتوں کو اپنانے کا ذہن بھی عطا فرمایا، مستحبات کو اپنانے کا بھی ذہن عطا فرمایا۔ اگر مدنی انعامات کے رسالے کے مطابق ہم اعمال صالحہ کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ عز و جل زندگی میں ایک بہت پازیٹو چینج آئے گا، ایک واقعی تبدیلی ایسی ہوگی کہ ہم خود محسوس کریں گے کہ اب آخرت کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اور سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں اگر سفر اختیار کرنے کی عادت بن گئی تو انشاءاللہ عز و جل ہم محسوس کریں گے کہ بہت ساری سنتیں فرائض ہم سیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کی بھی معاشرے میں بے شمار مثالیں ہیں، ظاہر ہے ابھی وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکات آپ کو بتائی جائیں، بے شمار برکات ایسی ہیں، درجنوں نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں بہاریں ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی، کہ جو اسلامی بھائی عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے ان مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین و دنیا کی برکات سے نوازے، ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔